सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل رمضان المبارک کے پرکیف لمحات ہیں اور درس تراوی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 20ویں پارے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 20ویں پارے میں اللہ پاک نے جو صورتیں ذکر کی ہیں اس میں سورۃ النمل کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ القصص اور آخر کے اندر سورۃ العنکبوت، یہ تین صورتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اس پارے کی جو ابتدا ہے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل کے ساتھ کی ہے، اور ہر ایک دلیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کفار کو مخاطب کیا کہ الہم مع اللہ، تو کیا خدا کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ کام تو صرف اور صرف اللہ پاک ہی کرنے والا ہے، اللہ پاک کے ساتھ دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند چیزیں ذکر کی ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یعنی کون ہے جو مضطر کی یعنی پریشان کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے اور اس کی مصیبت کو اس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اور اسی نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا یعنی دوسروں کا خلیفہ مقرر کیا، پچھلی امتوں کے بعد تمہیں لے کر آیا، تو کیا خدا کے علاوہ دوسرا کوئی خدا ہے؟ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب کوئی بندہ مضطر ہوتا ہے، مضطر کا مطلب اس کے پاس کوئی راہ نہیں بچتی، وہ ایسی پریشانیوں کے اندر ایسی مصیبتوں کے اندر آ جاتا ہے کہ اب کوئی راہ اس کے سامنے نہیں ہوتی، تو اس وقت جب کسی ہستی کو وہ پکارتا ہے جو اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے، تو وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کفار مشرکین یہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو ہی اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، حالانکہ اس حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو بنانے والے تھے، اور خود جانتے تھے کہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اس بات پر قادر نہیں کہ مکھی سے اپنی چیز کو واپس لے سکیں۔ اس کے باوجود یہ کفار ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنی دعائیں ان سے کیا کرتے تھے، لیکن جب کسی ایسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے، گہرے سمندر کے اندر پھنس گئے ہیں، تو اب جس ہستی کی طرف یہ رجوع کرتے تھے وہ اللہ پاک کی ذات تھی، کہ اسی کی طرف رجوع کرتے، تمام چیزوں سے توبہ کرتے، جب ان کو نجات ملتی تو پھر دوبارہ اس راہ کی طرف آ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ مشرکین کا اپنے بتوں کو پکارنا اس بنیاد پر تھا کہ وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، نمبر ایک، دوسرا وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، نمبر تین یہ جس کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا وہ ظاہر بت تھے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے۔ اس کا تعلق اس بات سے جوڑ دینا کہ اللہ کے پیارے بندے نیک بندوں سے بھی مدد مانگنا یا ان کو پکارنا یہ بھی غلط ہو جائے، یہ خود غلط بات ہے۔ اولاً تو کوئی بھی مسلمان جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو ہرگز ہرگز وہ اس کو اپنا خدا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اسے اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ جڑ دینا اور مشرک اور کافر قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیتے تھے کہ یہ لوگ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو نیک لوگوں کے اوپر چسپا کر دیتے تھے، کہ جو معاملہ بتوں کے ساتھ ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، تو ان کو بدترین مخلوق قرار دیا کرتے تھے۔ یہاں جو گفتگو مختلف مقامات پر کی گئی ہے، وہ مشرکین کے حوالے سے کی گئی ہے کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یدعون تدعون کا معنی ہر مقام پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں ایسے موقع پر یدعون آیا ہے، تدعون آیا ہے، جس کا لغوی معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، یہ عبادت کے معنی میں۔ آپ عربی تفاسیر کو اٹھائیں تو ہر مقام پہ وہاں یعبدون اور تعبدون کے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ وہ تشریح اسی انداز میں کرتے ہیں کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کی وضاحت سورہ احقاف کی ابتدائی آیتوں سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک سورہ احقاف میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو پکارے جو اس کی عرض قیامت تک نہیں سن سکتا اور وہ اس کی عبادت سے بھی غافل ہے۔ یہاں پر یدعو کے الفاظ یعنی پکارنے کے الفاظ آئے ہیں، اور اسی طرح دعا کے الفاظ آئے ہیں جو پکارنے کے معنی میں ہوتا ہے لیکن حقیقتاً یہ عبادت کے معنی میں ہے۔ اس کی تشریح خود اگلی آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ان کے سخت ترین دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ کہیں گے یہ ہماری عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اوپر اللہ پاک نے دعا کے الفاظ استعمال کیے جس کا علماء نے واضح طور پہ معنی کیا ہے کہ یہ عبادت کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہی بات اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، جب ہی آگے فرمایا کہ یہ لوگ جو عبادت کرتے تھے قیامت کے دن یہ بت خود بنا کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں پکارتے نہیں تھے، یہ الفاظ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ اوپر دعا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پکارنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر یہ پکار کے الفاظ آتے ہیں وہ عبادت کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ عربی زبان کی تفسیروں کو پڑھتے چلے جائیں تو وہاں پر ان الفاظ کے بعد عبادت کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں، جس کا معنی واضح ہوتا ہے کہ دعا یہ عبادت کے معنی میں بھی آتی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں جو ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ پاک کے علاوہ کسی مستر کی دعا کو سنے، اس سے ہمیں یہ ترغیب ملی ہے، اس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ جل شانہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آپ یوں اعلان فرمائیں کہ محض مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں کہ جس شہر کو اللہ پاک نے حرمت والا قرار دیا، عزت والا قرار دیا، اور اللہ ہی کے لیے ہر شے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اس میں اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تین طرح کے حکم ارشاد فرمائے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے اس کا حکم ہے۔ نمبر ایک، اللہ پاک کی عبادت کرنا، جو مکہ مکرمہ کا بھی رب ہے اس کی عبادت کرنا۔ نمبر دو، جو مسلمان ہیں وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں، اس اسلام کی قدر و قیمت کو جانیں، اور ہمیشہ اپنے ایمان کو سنبھالنے کی کوشش کے اندر رہیں، مسلمان ہو کر رہیں۔ تیسری بات، یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے تلاوت کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ علماء نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حقوق بیان کیے ہیں کہ قرآن کے امت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اور اس آیت سے بھی علماء نے استدلال کیا، بیان کیا کہ یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں۔ تو تلاوت قرآن کا حکم اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ بندہ قرآن مجید فرقان حمید 3 دن میں ختم کر لے، 7 دن میں ختم کر لے، مہینے میں ختم کر لے، 40 دن کے اندر ختم کر لے۔ یعنی کم از کم انتہا درجہ جو ہو ختم کرنے کا وہ 40 دن ہو، 40 دن سے اوپر نہیں ہونے چاہیے، اور ایک قرآن مجید فرقان حمید 40 دن کے اندر ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے اور قرآن کے حقوق میں سے ہے، اور آج ہم لوگ اس حق سے غافل ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ عرصہ دراز تک قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتی ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنا روز کا ورد بنائے کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہے، اور اتنا ورد مقرر کرے کہ 40 دن کے اندر کم از کم اس کا قرآن مجید فرقان حمید یہ ختم ہو جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور خوب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورت القصص ہے۔ قصص یہ واقعے کو بولتے ہیں، قصے کو بولتے ہیں۔ یہ اس سورت کے اندر اکثر حصہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ کی پیدائش کے وقت اور آپ کی پیدائش سے پہلے فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کے اوپر زندگی تنگ کی ہوئی تھی، اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف یہ الہام کیا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کر نہر کے اندر ڈال دیں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے اس کو نہر کے اندر ڈال دیا۔ وہ ٹوکری چلتے 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 فرعون کے محل کے پاس سے نہر وہاں سے گزرتی تھی، فرعون کے محل کے پاس سے گزری تو فرعون کے گھر والوں نے وہ ٹوکری اٹھا لی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ فرعون کی اہلیہ نے، حضرت آسیہ نے جو ایمان والی ہو گئی تھی اور ایمان لا چکی تھی اور کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ان کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ محل کی کسی خاتون کا آپ نے دودھ نہیں پیا، آپ کی بہن آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، اور پھر آپ جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس میں اپنی والدہ کے پاس ہی رہے۔ اس کے بعد پھر فرعون کے محل کے اندر آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ پھر تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ کس طرح آپ نے دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے، اور ایک مظلوم کی جب آپ نے مدد کی تو اس کو گھوسا مارا اور وہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ واقعہ پیش آیا، آپ مدین کی طرف گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک عرصہ دراز تک آپ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے، پھر ان کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا، وہاں سے واپسی میں آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ پھر بنی اسرائیل میں آئے۔ فرعون کی قوم کو آپ نے دعوت دین دینا شروع کی۔ ایک طویل عرصے تک آپ ان کے درمیان رہے، مختلف عذابات ان لوگوں کے اوپر آتے رہے لیکن وہ آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے قارون کا تذکرہ کیا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے قارون تھا جس نے ان کے اوپر سرکشی کی، یعنی آپ کی قوم کا بندہ تھا، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، خوبصورت آدمی تھا اور بہت ہی زیادہ مالدار تھا۔ اس کے حوالے سے لکھا کہ اس کو جو خزانے دیے گئے تھے اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ایک بھاری جماعت اسے اٹھایا کرتی تھی، اتنے خزانے اللہ پاک نے اسے عطا فرمائے۔ توریت کا بہترین قاری تھا۔ اس کو جب حکم ہوا اللہ پاک کی طرف سے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح طرح سے گستاخی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اکڑ کے ساتھ جب اپنے گھر سے نکلا تو اللہ جل شانہ نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ جو قارون تھا اس کے الفاظ یہ تھے کہ جب لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس طرح اکڑ کر نہ چلو اور اتنا نہ اتراؤ تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو سارا مال و دولت مجھے ملا ہوا ہے، یہ جو جاہ و حشمت مجھے ملی ہوئی ہے، یہ سب اس وجہ سے ملی ہے کہ میرے پاس علم موجود ہے۔ اپنے علم پر اس نے اکڑ کیا، اپنی صلاحیت پر اس نے اکڑ کیا، اور جو لوگ دنیا کے تعریف تھے وہ اس کے حوالے سے بڑی حسرت کرتے تھے اور کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہمارے پاس بھی ویسا ہی ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے، بڑے نصیب والوں کا یہ حصہ ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن جو علم والے تھے ان کی گفتگو یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا ناس ہو، تم کیسی گفتگو کرتے ہو کہ تمہارے پاس قارون کی طرح ہو اور یہ بڑے نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملنے والا ہے، یہ زبردست چیز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئیں اور اچھے عمل کریں، اور یہ صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک کمپیریزن پیش کیا گیا کہ جن کا مقصود دنیا ہوتا ہے وہ تو اسی طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جن کو اللہ پاک حقیقی علم عطا فرماتا ہے اور جو آخرت کی طالب ہوتے ہیں تو وہ آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ملنے والے ثواب کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر یہ چیزیں نہیں ملتی تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے وہ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو قارون کی طرح مال ملنے کی تمنا کر رہے تھے، جب قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح طرح سے گستاخی کی، تو اللہ پاک نے اس کو اور اس کے مکان کو، اس کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اب اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اپنے اس فعل سے توبہ کی کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح دھسا دیے جاتے۔ تو نظارہ اللہ پاک نے ان کو کروا دیا کہ حقیقی دولت یہ دنیا کی دولت نہیں ہے، حقیقی جاہ و حشمت یہ دنیا کی جاہ و حشمت نہیں ہے، اصل اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا ثواب اور اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورت العنکبوت ہے۔ عنکبوت یہ مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے آخر میں اللہ پاک نے چونکہ مکڑی کا اور اس کے جالے کا تذکرہ کیا ہے اور کفار کی حالت کو بیان کیا ہے جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تو جو مذہب، جو دین انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے یہ مکڑی کے گھر سے بھی کمزور ہے، کیونکہ مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے تو ان کا گھر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو بڑی زبردست تنبیہ کی ہے، ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو صرف اتنا کہنے کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یعنی ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی جو ان کے جانچ کے لیے ہوں گی، ان کے امتحان کے لیے ہوں گی، جو اس امتحان میں پورے اتریں گے وہی کامیاب ہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد بندہ کسی طرح کا کوئی عمل نہ کرے، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس پر پہنچیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوا شکایت کرنے لگے، ایسے نہیں چلے گا۔ ایسے موقع پر اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں اس پر صبر کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے والے تھے ہم نے ان کو بھی جانچا، ان کا بھی امتحان لیا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو ضرور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ جو سچے ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو جھوٹے ہیں، یعنی اپنے دعوی ایمان کے اندر کون کتنا سچا ہے اللہ پاک اس کو جانتا ہے، اور جو دعویٰ کرے اور حقیقتاً وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہ ہو اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ منافقین ایمان بظاہر لے کر آتے تھے لیکن دل کے اندر ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جو منافقین ہیں اللہ پاک ان کو بھی ضرور جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ سے جو ملاقات ہے اس کی جو مدت ہے وہ آنے والی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو کوشش کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے لیے ہی کرتا ہے، بے شک اللہ پاک تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی جو نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، یہ اس کی اپنی ذات کے لیے مفید ہے، اللہ پاک کو اس کے نیک اعمال سے کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس نے نیک اعمال کیے، اس کا فائدہ لوٹ کر اس کی طرف آئے گا، اگر کوئی شخص اللہ پاک کی بات کو نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے اللہ پاک کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فرمایا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ پاک تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، یعنی اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو ہم ان کی برائیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور ان کو ان کے نیک اعمال کی بہترین جزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک اگرچہ کہ بے پرواہ ہے، اللہ پاک کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں اللہ پاک ان سے راضی نہ ہوتا ہو، اللہ پاک ان کو جزا نہیں دے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کی سنت جاریہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور جو بہترین عمل وہ کریں گے، جو اچھے عمل وہ کریں گے، اللہ پاک اس کی بہترین جزا بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آئیں، اول تو ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی امتحان کے اندر ہوں، بالفرض اگر کسی کے اوپر آزمائش آ جائیں تو اللہ پاک اس پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عافیت مانگنے کا حکم دیا گیا کہ ہر حال میں اللہ پاک سے عافیت مانگیں، اور سب سے بڑی نعمت بھی اسے ہی قرار دیا گیا کہ جس کو اللہ پاک عافیت عطا فرما دے، جو محفوظ رہا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے صبر کی دعا کرنے سے منع کیا گیا، کہ صبر کی دعا کا مطلب ہے کہ بندہ آزمائش کو مانگ رہا ہے، لیکن ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے ہر حال کے اندر راضی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ پاک سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ فرمائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔